আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم গানো কে 35 কুফরিয়া اشعار শয়তান লাখ রোকে মগর ইয়ে রিসালা মুকম্মল সুন লিজিয়ে আগর কসুরওয়ার হুয়ে অর দিল জিন্দা হুয়া তো শায়দ নদামত সে আপ রো পড়েঙ্গে দুরূদ শরীফ কি ফজিলত আল্লাহ পাক কে প্যারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কা ফরমানে বরকত নিশান হে এ লোগো বেশক বরোজে কিয়ামত উসকি দহশতোঁ অর হিসাব কিতাব সে জলদ নজাত পানে ওয়ালা শখস ও হোগা জিসনে তুম মে সে মুঝ পর দুনিয়া কে অন্দর বকসরত দুরূদ শরীফ পড়ে হোঙ্গে সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। ऊंटों ने मस्त होकर दम तोड़ दिया। हजरत सैयदना इब्राहिम खवास रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मैंने एक बार कबीला अरब के सरदार के मेहमान खाने में पड़ाव किया। वहाँ एक हबशी गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ धूप में पड़ा था। तरस खाते हुए मैंने सरदार से कहा, ये गुलाम मुझे बख्श दीजिए। सरदार बोला, अलीजा, इस गुलाम ने अपनी मशहूर कुन सुरीली आवाज से मेरे कई ऊंट मार डाले हैं। किस्सा यूं है कि मैंने इसको खेत से अनाज वगैरह लाने के लिए चंद ऊंट दिए। इसने हर ऊंट पर उसकी ताकत से दुगना बोझ लादा और रास्ते भर गाता रहा, जिससे ऊंट मस्त होकर दौड़ते हुए बेहाल होकर वापस आए और रफ्ता रफ्ता सभी ऊंटों ने दम तोड़ दिया। हजरत सैयदना इब्राहिम खवास रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैं बेहद मुताज्जिब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरी असना यानी इतने में तीन चार दिन के प्यासे चंद ऊंट घाट पर पानी पीने आए। सरदार ने हबशी गुलाम को हुक्म दिया, गाना शुरू कर। उसने निहायत ही खुश इलहानी के साथ अशआर पढ़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते ऊंटों पर कैफियत तारी हुई, वो पानी पीना भूल गए, मस्ती में झूमने लगे और फिर बेताबाना जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद सरदार ने गुलाम को आजाद करके मुझे बख्श दिया। अच्छे अशआर सुनना सवाब है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने खुश इल्हान इंसान की आवाज में कितना जादू होता है कि उसकी सुरीली आवाज से इंसान तो इंसान हैवान भी मस्त हो जाते हैं। जायज अशआर मसलन हम्द नात और मनकबत वगैरह जायज तरीके पर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सुनना बाई से सवाब और बुरे अशआर जैसा कि फिल्मों के फुहश गाने वगैरह सुनना सबबे अजाब है। हजरत सैयदना दाऊद अला नबीजना वाली सलातु सलाम को खुश इलहानी की नेमत अता हुई थी और आप अला नबीजना वाली सलातु सलाम की आवाज के साथ चरिंदे परिंदे भी तस्वीर करते थे। चुनाचे पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत 79 में इरशाद होता है, वसखरना मा दाऊद अल-जिबाल युसब्बिहन वत्तैर। तर्जमा कंजुल ईमान, और दाऊद के साथ पहाड़ मुसखर फरमा दिए कि तस्वी करते और परिंदे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में फरमाते हैं इस तरह कि पहाड़ और परिंदे आप अला नबीना वाली सलातो सलाम के साथ ऐसी तस्वी करते थे कि सुनने वाले उनकी तस्वी सुनते थे, वरना शजर व हजर तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह करते ही रहते हैं। दाऊद अलैहि सलाम की दिलकश आवाज के करिश्मे हजरत सैयदना दाता गंजबख्श रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना वाली सलातु सलाम को इस कदर नवाजा था कि आपकी खुश इलहानी के बाइस चलता हुआ पानी ठहर जाता, चरिंदे और जानवर आवाज़े मुबारक सुनकर पना गाहों से बाहर निकल आते, उड़ते परिंदे गिर पड़ते और बसा औकात एक एक माह तक मदहोश पड़े रहते और दाना न चुकते, शीरख्वार बच्चे न रोते न दूध तलब करते, कई अफराद फौत हो जाते, हत्ता के एक बार आप अला नबीना वाली सलातो सलाम की पुरसोज आवाज के सबब बहुत सारे अफराद दम तोड़ गए। शैतान ये सब कुछ देखकर जल भुनकर कबाब हुआ जा रहा था, بالآخر اس نے بانسری اور تمبورہ بنایا اور حضرت سیدنا داود علی نبی جنا والی صلاۃ السلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب سامعین داودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، سعادت مند حضرات حضرت سیدنا داود علی نبی جنا والی صلاۃ السلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت افراد گانے باجوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے۔ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، گانے باجے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے لے گا۔ بندر و خنزیر عمدۃ القاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی، ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ سرخ آندھیاں، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15-15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، اور 2، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور 3، زکات کو جرمانہ سمجھا جائے، اور 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اور 5، ماں کی نافرمانی کرے، اور 6، دوست کے ساتھ بھلائی کرے، اور 7، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، اور 8، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں، نعت خوانی، ذکر اللہ کی مجلسیں، میلا شریف ذکر کے حلقے تو حضور علی السلام کے زمانے ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے، اور 9، سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے، اور 10، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، اور 11، شرابیں پی جائیں، 12، ریشم پہنا جائے، اور 13، گانے والیوں، اور 14، آلات موسیقی کو رکھا جائے، اور 15، اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں، اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا اور نہ سننے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ موسیقی کی آواز سے بچنا واجب ہے۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، ताली बजाना, सितार के तार बजाना, बरबत, सारंगी, रबाब, बांसुरी, कानून, झांझन, बिगल बजाना मकरूए तहरीमी यानी करीब बा हराम है, क्योंकि ये सब कुफार के शियार हैं। नीज बांसुरी और दीगर साजों का सुनना भी हराम है, अगर अचानक सुन लिया तो माजूर है और इस पर वाजिब है कि ना सुनने की पूरी कोशिश करे। मौसीकी की आवाज आती हो तो हट जाइए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो ही मौसीकी की आवाज आए तो मुमकिना सूरत में फौरन कानों में उंगलियां दाखिल करके वहां से दूर हट जाना चाहिए। अगर उंगलियां तो कानों में डाल दी मगर वहीं खड़े या बैठे रहे या मामूली सा परे हट गए तो मौसीकी की आवाज से बच नहीं सकेंगे। उंगलियां कानों में डाल करना सही मगर किसी तरह भी मौसीकी की आवाज से बचने की भरपूर कोशिश करना वाजिब है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो तर्क वाजिब का गुनाह होगा। आह आह आह, अब तो सैयारों तैयारों, मकानों दुकानों होटलों चौराहों और गलियों बाजारों में जिस तरफ भी जाइए मौसीकी की धुनें सुनाई देती हैं। गाने जारी होने की सूरत में होटल में खाने पीने की हरगिज तरकीब नहीं करनी चाहिए। फोन की म्यूजिकल ट्यून से तौबा कीजिए। अफसोस सद करोड़ अफसोस, आजकल मजहबी नजर आने वाले अफराद के फोन में भी माअज़ल्लाह अज़्ज़ा वजल अक्सर म्यूजिकल ट्यून होती है और ये नाजायज है। जिसके फोन में म्यूजिकल ट्यून हो उसके लिए जरूरी है कि अभी और इसी वक्त तौबा भी करे और हाथों हाथ अपनी इस मनहूस ट्यून को हमेशा के लिए खत्म कर दे, वरना जब जब ये म्यूजिकल ट्यून बजेगी खुद भी सुनने की आफत में पड़ेगा और दूसरा मुसलमान भी अगर सुनने से बचने की कोशिश नहीं करेगा तो फंसेगा। वाकई हालात नागुफ्ता बे हैं। जो लोग हुसास होते हैं उनके लिए मौसीकी के मामले में सख्त इम्तिहान का दौर है। मैं एक इस्लामी भाई को जानता हूँ जिसका मकान बाजार के साथ होने के सबब वक्तन फवक्तन मौसीकी के साथ गानों की आवाजें आती रहती हैं। बेचारा कभी इस कमरे में पनाह लेता है तो कभी उस कमरे में, फिर भी आवाज आती है तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके बचने की सही करता है। ऐसों का मजाक उड़ाने के बजाय हर एक मुसलमान को मौसीकी की आवाज से बचने की भरपूर कोशिश करके अपनी आखिरत के लिए भलाई का सामान करना चाहिए। मौसीकी की आवाज से बचने के लिए हेडफोन भी कार आमद है। एक तरीका ये भी है कि जरूरतन कानों में रुई या फोम के टुकड़े रख दिए जाएं। फोम के टुकड़े मुख्तलिफ अंदाज या मुख्तलिफ नामों मसलन फोम ईयर प्लग वगैरह में मखसूस मेडिकल स्टोर से भी मिल सकते हैं। बयान करदा एहतियातों पर अमल करने को मैं वाजिब नहीं कहता। नीज मौसीकी की आवाज आने की वजह से अपना घर छोड़कर भागने या बसों वगैरह का सफर नाजायज होने का हुक्म भी नहीं लगाता कि फी जमाना, इसमें शदीद हरज है। बस मौसीकी की आवाज को दिल में बुरा जानते हुए जिससे जिस तरह बन पड़े बचने की कोशिश करके सवाब कमाए। गानों के 35 कुफ्रिया अशआर। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, फिल्में ड्रामे देखना और गाने बाजे सुनना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अफसोस अब तो फिल्मी गीत लिखने और गाने वाले इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर भी एतराजात शुरू कर दिए हैं। अपनी दुकानों और होटलों में गाने बजाने वालों, अपनी बसों और कारों में फिल्मी गीत चलाने वालों, शादियों में रिकॉर्डिंग करके बिस्तरों पर सिसकते पड़ोसी मरीजों और नेक हमसायों की आहें लेने वालों और बेसोचे समझे गाने गुनगुनाने वालों के लिए लम्हे फिक्रिया है। जरा सोचिए तो सही, फिल्मी गानों में शैतान ने क्या क्या जहर घोल डाला है और लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी और नारी बनाने के लिए किस कदर अय्यारी और मक्का के साथ साजो आवाज के जादू का जाल बिछा डाला है। मेरा दिल घबराता है, जबान हया से लड़खड़ाती है, मगर हिम्मत करके उम्मते मुस्लिमा की बेहतरी के लिए गानों में बोले जाने वाले 35 कुफ्रिया अशआर नमूनतन पेश करता हूँ। नंबर वन, سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کو بھولنے والا مانا گیا ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ عز وجل بھولنے سے پاک ہے، چنانچہ پارہ 16 سورہ طہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے،
لا يضل ربی ولا ينسى،
ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز وجل نہ بہکے نہ بھولے۔ نمبر 2، دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے جو کہ کفر ہے۔ نمبر 3، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے، اس میں اللہ عز وجل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 4، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ نمبر 5، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جیئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اس شعر کے مصرع ثانی دوسرے مصرع میں دو صریح کفریات ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز وجل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ نمبر 2، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار ہے۔ نمبر 6، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، اس مصرع میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا۔ نمبر 7، کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے، اور اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کہنے والا کافر ہے۔ یوں ہی مصرع ثانی میں چھپڑ پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتن بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدا رحمان عز وجل کی مبارک شان میں سخت ممنوع ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا تو صریح کفر ہے۔ رب کائنات عز وجل جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ نمبر 8، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ، جب کچھ نہ بن سکا میں، اللہ عز وجل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 9، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالی پر واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ نمبر 10، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ نمبر 11، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ مذکورہ شعر میں تین صریح کفریات ہیں۔ نمبر 1، اس میں رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض۔ نمبر 2، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام۔ اور نمبر 3، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے۔ نمبر 12، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین صریح کفر ہے۔ نمبر 13، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ ماذ اللہ عز و جل. اس شعر کے دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے خدا عز و جل بھی نہ جانے, یہ بات صریح کفر ہے. نمبر 14, خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات ہیں. نمبر 1, جب دیکھتا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا. نمبر 2, اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا, معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے. نمبر 3, کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم. نمبر 4, سوچتا ہوگا. نمبر 5, خدا عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا حالانکہ اللہ تعالی مکان اور سمت سے پاک ہے. بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے, اس میں رب العزت عز و جل کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے. کسی اور کو خالق ماننا رب العزت عز و جل کی خالقیت, اللہ کسی اور کو خالق ماننا ہے, اللہ رب العزت عز و جل کی خالقیت کا انکار ہے. وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے, شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے. یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں. قائل کافر و مرتد ہو گیا, یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے, یہ بھی کفر ہے. نمبر 15, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے زمانے کا غم مجھے دیا ہے. اس شعر میں دو کفریات ہیں. نمبر 1, معاذ اللہ عز و جل, اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا, اور نمبر 2, اس پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 16, تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اس شعر میں دو صریح کفریات ہیں, اللہ عز و جل کو معاذ اللہ عز و جل ظالم کہا گیا ہے, اور نمبر 2, اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 17, او میرے ربا ربا رے ربا یہ کیا غضب کیا, جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس کفریات سے بھرپور شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض اور اس کی توہین ہے. نمبر 18, اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. اس شعر کے مصرعہ ثانی میں دو صریح کفر ہیں. نمبر 1, مخلوق کو خدا کہنا. نمبر 2, پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا. 19, میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں, قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. اس شعر کے مصرعہ ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے, یہ صریح کفر ہے. نمبر 20, کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے, پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے. اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے, جو کہ کھلا کفر ہے, کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے. اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضا مندی بھی ہے, یہ بھی صریح کفر ہے. 21, مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے, تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے. اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر کا حکم ہے. اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو سری کفر, اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. 22, ہر دکھ کو ہے گلے لگایا, ہر مشکل میں ساتھ نبھایا, ان کی کیا تعریف کروں میں, فرصت سے ہے رب نے بنایا. اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کے الفاظ کفریہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالی کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے. 23, اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا دے پردے میں ہے, اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے, بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں. اس شعر میں رب العالمین جل جلالہ کو مجبور و بے بس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا گیا ہے, جو کہ اللہ رب العالمین کی کھلی توہین ہے, اور اللہ المبین کی توہین کفر ہے. 24, اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب, دو جہان لے لے یا رب یا خدا, فنا فنا یہ دل ہوا فنا. اس شعر کے اس حصے
ایمان لے لے یا رب میں، ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا۔ 25 جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رہے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے۔ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو اللہ پاک عز و جل معاذ اللہ عز و جل دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پاک عز و جل کی شان عالی میں کھلی گالی اور کھلا کھلا کفر و ارتداد ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اللہ کو ایسے وصف یعنی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ 26 جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے، مجھ کو نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ 27 رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے، تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے، بے شک اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے۔ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے جو کہ کھلا کفر و شرک ہے۔ 28 تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کے ارادے کا اظہار ہے، اور اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ 29 محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 30 تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 31 میرے حال پر یہ جو ہستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 32 زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ مذکورہ اشعار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں۔ ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں۔ 1 اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے۔ 2 اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے۔ 3 اسے محکوم مانا گیا ہے۔ 4 اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے۔ اور 5 اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ 33 میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں۔ 1 غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے۔ 2 اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورا آیت 11 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ترجمہ کنز الایمان، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بہر شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں۔ نمبر 34، حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں۔ شاعر بے باک نے حسن کو خدا کہا ہے اور یہ کفر ہے۔ 35، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہیں۔ نمبر 1، عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ پاک عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے تو آ، اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی سخت توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے۔ نمبر 2، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 3، تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے، یعنی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم، شاعر اسے بتائے گا۔ نعوذ باللہ تعالی، ایمان برباد ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا سنایا، پڑھا سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا، اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو، اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا ہے یا نہیں، مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت و تجدید نکاح کر لے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ تجدید ایمان کا طریقہ، اب میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا ہے جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں، اس طرح توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا گانے کے اس کفریہ مصرعے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے میں سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے، تو یوں کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔ مدنی مشورہ، روزانہ ہی سونے سے قبل احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، معاذ اللہ عز و جل جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا اور عذاب پاتا رہے گا۔ تجدید نکاح کا طریقہ، تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں، نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ چاندی کی قیمت پاکستانی 786 روپے سے زائد تو نہیں، تو اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے پاکستانی 786 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ حالت ارتداد میں ہونے والے نکاح کا مسئلہ، مرتد ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگرچہ بظاہر نیک راستے پر آ گیا، داڑھی، زلفوں، امامے اور سنتوں بھرے لباس سے بھی آراستہ ہو گیا، مگر اس نے اپنے اس کفر سے توبہ و تجدید ایمان نہ کیا تو بدستور مرتد ہے۔ توبہ و تجدید ایمان سے پہلے جو بھی نیک عمل کیا وہ مقبول نہیں، بیعت کی تو نہ ہوئی، یہاں تک کہ اگر نکاح بھی کیا تو نہ ہوا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 153 پر فرماتے ہیں، معاذ اللہ اگر مرد یا عورت نے پیش از نکاح یعنی نکاح سے قبل کفر صریح کا ارتکاب کیا تھا اور بے توبہ و نئے سرے سے قبول اسلام ان کا نکاح کیا گیا تو قطعاً نکاح باطل، اور اس سے جو اولاد ہوگی ولد الزنا۔ اسی طرح اگر بعد نکاح ان میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد کے جماع سے اولاد ہوئی تو وہ بھی حرامی ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے ارتداد کے بعد اگر نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد اگرچہ توبہ و تجدید ایمان کر چکا ہو تو بھی اب نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے دھوم دھام شرط نہیں، گھر کی چار دیواری میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ہاں اگر لوگوں کے سامنے مرتد ہوا تھا اور پھر اسی حال میں نکاح کیا تھا تو پھر سب کے سامنے توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گناہ کرو تو اس سے توبہ کر لو، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ۔ احتیاطی تجدید ایمان کب کب کریں؟ مدنی مشورہ ہے، روزانہ کم از کم ایک بار، مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لیجئے، اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے، اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔